ہم سب بھی ذرا اپنے اپنے بارے میں سوچیں. کہ اگر ہم بھی اس قرآن کے بغیر، اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور روشنی اور نور کے بغیر، ہم نہ لکھے میں لکھوں، کیونکہ جب ہم لکھتے ہیں نا تو ہم اس میں ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں، شدت کم ہو جاتی، احساس کم ہوتا ہے. آج کل لائٹ وغیرہ جاتی رہتی ہے، کبھی اچانک لائٹ جائے اور بالکل اندھیرے میں آپ کھڑے ہوں کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں آپ کو ڈر بھی آ رہا ہو، سب سے پہلے تو اندھیرے کا ڈر ہی ہوتا ہے، خوف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے خوف نہیں، ایک انجانا سا خوف، پتہ نہیں کیا ہوگا. کبھی بھی اچانک لائٹ چلی جائے تو سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے، سب سے پہلی فیلنگ کیا ہوتی؟ خوف. یوں لگتا ہے سب چلے آ رہے ہیں ہم کو پکڑنے، سانس رکنے لگتا ہے. اب آپ خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی اس قرآن کے بغیر ہے، اس نور کے بغیر، وہ بھی ایسا ہی ہے، اندھیرے میں ہے. اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی برا انجام. اسی لیے فرمایا، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی. جیسے قرآن پاک میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اب قرآن آپ کو کیا کر رہا ہے؟ اندھیروں سے روشنی ملا رہا ہے. اور آپ کا معاشرہ کیا چاہتا ہے؟ کہ آپ اس کو چھوڑ کر واپس اندھیروں میں چلیں. طاغوت، یہ سب طاغوت ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کریں. پھر اسی طرح، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. سورۃ فاطر میں آتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، اندھیرے اور روشنی بھی ایک نہیں، سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں، زندہ اور مردے بھی برابر نہیں ہوتے، بڑا فرق ہے ان میں. قرآن کی روشنی میں جینا اور اس کے بغیر جینا، بہت فرق ہے اس میں. کیا آپ کو خود میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ نقطہ نظر کے بدلنے میں، سوچ کے بدلنے میں، دنیا کی حقیقت کے بدلنے میں، نفع اور نقصان کے معیار بدلنے میں، اچھے برے کے معیار بدلنے میں، فکر ہی بدل جاتے ہیں، غم ہی بدل جاتے ہیں، پرائیورٹیز ہی چینج ہو جاتی ہیں. تو جو لوگ اس کے کتاب کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں، کبھی ان کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوئی کہ ان کے لیے بھی کچھ کریں؟ صحیح معنی میں قرآن کا حق ادا کرنے والے لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں اس کتاب سے فائدہ ہو تو وہ دوسروں کے فائدے کے لیے تڑپ اٹھیں. جب تک یہ تڑپ نہیں لگتی اور بے حسی کی کیفیت قائم ہے تو سمجھے ابھی تک ہم خود بھی اندھیرے میں، ابھی ہم نے خود بھی اس چراغ سے فائدہ نہیں اٹھایا صحیح معنوں میں. او من کان میتن فاحییناہ. یہ مردہ پڑا تھا، ہم نے اس کو اٹھا کھڑا کیا، زندہ کر دیا، اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. اب وہ ہے انہی لوگوں میں، انہی کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شادی بیاہ ہے، غم خوشی ہے، سب کچھ لوگوں کے اندر ہے، لیکن سب چیز کا سٹائل بدل گیا، ہر چیز کا انداز بدل گیا. ایسا شخص کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ پھر ظلمات جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے؟ لازمی طور پر فرق ہو جائے گا. ایک مردہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے اور ایک زندہ جو باہر چل رہا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. اسی طرح کافر اور ایمان میں، علم والے اور بے علم میں کیسے فرق نہیں ہوگا؟ فرق ہوگا اور ہونا چاہیے. اگر یہ فرق نہیں آیا تو پھر کچھ بھی نہیں پایا. تمام مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اسی طرح خوبصورت بنا دیے گئے کافروں کے لیے وہ کچھ جو وہ عمل کرتے تھے یعنی ان کے اعمال. اچھا یہ جو آخری حصہ ہے آیت کا کہ کافروں کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے کہ وہ اندھیرے میں ہونے کے باوجود سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شروع میں اندھیرا ہوتا ہے تو انسان تھوڑی دیر گھبراتا ہے خوف کھاتا ہے لیکن جب اندھیرے کا عادی ہو جاتا ہے تو اسی کو انجوائے کرنے لگتا ہے. اندھیرے کا بھی ایک سکون ہوتا ہے نا, کبھی محسوس کیا اس کو؟ جو لوگ اندھیروں کے عادی ہو جائیں تو ان کو اندھیروں سے پھر خوف نہیں آتا. آپ دیکھیں دیہات میں رہنے والے بعض اوقات آدھی آدھی رات کو اٹھ کے فصلوں میں جا کے پانی لگاتے ہیں, ان کو اندھیروں سے خوف نہیں, ان کے ساتھ کوئی لالٹین نہیں ہوتی, ان کو خوف نہیں آتا. لیکن آپ جائیں تو آپ دہشت کے مارے بے ہوش ہو جائیں انہی جگہوں پر. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اندھیروں کے عادی ہو گئے. بالکل کفر کے اندھیرے کے ساتھ انسان اگر شروع میں تھوڑی وحشت محسوس بھی کرتا ہے تو پھر اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہی اندھیرا اس کے لیے ایک پرسکون چیز بن جاتا ہے. تو اندھیرا خواہ کتنا بھی پرسکون کیوں نہ ہو, بہرحال وہ انسان کو منزل کا پتہ نہیں دے سکتا. کیا اندھیری رات میں آپ کو کبھی پتہ چل سکتا ہے گھڑی کے بغیر کے ٹائم کیا ہے, صبح ہونے میں کتنی دیر ہے, کتنے گھنٹے میں سو چکی ہوں؟ کچھ اندازہ نہیں کر سکتے آپ. کمرے میں کون سی ایسی چیز چل رہی جو مجھے نقصان دے سکتی؟ کچھ بھی نہیں. روشنی میں سونا مشکل کام ہوتا ہے, اندھیرے میں آپ انجوائے کرتے ہیں سو کے, لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اور کیا کچھ ہے یہاں جو مجھے نقصان بھی دے سکتا ہے. تو یہ اسی چیز کی وضاحت ہے کہ اسی طرح, کس طرح یعنی اندھیروں میں رہنے والے جیسے عادی ہو جاتے ہیں ایسے ہی برے کام کرنے والے کافر اپنے اعمال پہ خوش ہونے لگتے ہیں, بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے. وَكَذَٰلِكَ اور اسی طرح, جعلنا فی کل قرية بنائے ہم نے ہر بستی میں, اکابر مجرمیہا اس کے بڑے بڑے مجرم. اکابر اکبر کی جمع, مجرم مجرمی اصل میں کیا تھا؟ مجرمین, نون کی اڑ گیا اضافت کی وجہ سے تو کیا بن گیا؟ مجرمیہا اس کے مجرم. اسی طرح ہر بستی میں ہم اس کے بڑے بڑے مجرموں کو کیا بنا دیتے ہیں؟ لیم کروفی ہا کہ وہ اس میں چالیں چلیں. ہر بستی کے بڑے ایلیٹ عموماً کیا کرتی ہے؟ ایسے ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے عوام ان کے پیچھے چل کر اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. مجرم بڑے مجرم مکر کرتے ہیں. مکر کیا؟ چالیں چلتے ہیں. چالیں کیوں چلی جاتی ہیں, کس لیے چلی جاتی ہیں؟ تاکہ اپنے مفادات حاصل کر سکیں. بڑے مجرم اپنے مفادات کے حصول کے لیے ایسے ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں کہ عوام ان کے پیچھے چل کر ان کو فائدہ پہنچائیں, اور وہ ٹرینڈز بہت خوبصورت نظر آتے ہیں سب کو. عموماً آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے فیشن یا ایسی چیزیں کہ جو مکمل طور پر اللہ کی نافرمانی میں آتی ہیں کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ جسے دیکھ کر باقی لوگ آنکھیں بند کر کے فالو کرنے لگتے ہیں. مثلاً ڈریس سٹائلز, ایسی ڈریس ڈیزائننگ کہ جو اللہ کی حدود کو پامال کرے, خوشی اور انجوائمنٹ کے ایسے طریقے جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے ہوں, یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ غربت کے مارے پسے ہوئے عوام سے نہیں آتا. یہ سب کچھ ان لوگوں کی طرف سے شروع ہوتا ہے, یعنی عموماً نافرمانی کے ٹرینڈز وہ سیٹ کرتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں, کیونکہ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو فراغت آتی ہے, وسائل زیادہ ہوتے ہیں, خواہشات نفس کے پورا ہونے کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے معاشرے کے اندر خرابیاں پھیلتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی اپنے بڑوں کے دین پر. وما یمکرون الا بانفسہم، اور نہیں وہ چالیں چلتے مگر اپنے نفسوں پر، اپنے آپ ہی کو ہلاکت سے دوچار کرتے ہیں. وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ جو غلط کام وہ کر رہے ہیں، جو کنواں وہ کھود رہے ہیں، وہ جلد خود ہی اس میں گرنے والے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، کن کے پاس؟ ایلیٹ کے پاس، ان بڑوں کے پاس. قالوا، کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، ہم اس معجزے کو نہیں مانتے. حتی نؤتا، یہاں تک کہ ہم بھی دیے جائیں. مثل ما اوتی رسول اللہ، مانند اس کے جو اللہ کے رسول دیے گئے. جیسے مکہ والے کیا کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو ابو جہل کو بناتے، ابو لہب کو بناتے، ان بڑے بڑے سرداروں میں سے کسی کو چنتے. یہ آمنہ کے یتیم بچے کو کیوں نبی چن لیا گیا؟ ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمیں یہ سب کچھ نہ مل جائے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، ہاں اگر ہدایت ملنی ہی تھی، کسی کو رہنمائی کرنی ہی تھی، تو بڑوں میں سے کوئی ہوتا. یہ مڈل کلاس لوگ، یہ میڈیوکرز، اور یہ نچلے طبقے کے لوگ، ان کی قیادت، ان کی لیڈرشپ کو ہم نہیں تسلیم کرتے. یہ کہاں سے بڑے ہو گئے؟ آج تک تو ہماری بڑائی کا سکہ جمع ہوا تھا، اور آج ان کو بڑا مان لیا جائے. یہاں سے ان کے تکبر اور انا بھی جاگ اٹھتی ہے، جو ان کے حق کے قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں اپنی رسالت رکھے، یعنی کس کو نبی بنائے، ابو جہل کو یا آمنہ کے لال کو. سیصیب الذین اجرمو، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو. اجرمو، جنہوں نے جرم کیا، کیا پہنچے گی؟ صغارن، ذلت، رسوائی. عند اللہ، اللہ کے پاس. ان بڑوں کو جو کبار بنے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی نافرمانی کے صلے میں کیا ملے گا؟ صغار، ذلت اور رسوائی. صغار جو ہے سواد غین رے، اس کا روٹ ہے، صغیر اسی سے ہوتا ہے، صغرا کا لفظ بھی اسی سے ہے. وہ عذاب شدید، اور سخت عذاب. کیوں؟ بما کانوا یمکرون، کیونکہ وہ مکر و فریب کرتے تھے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مکر و فریب کرنے والے، چالیں چلنے والے، نمبر ایک ہدایت سے محروم رہتے ہیں، اور نمبر دو دنیا میں تو لوگوں کو بہکا سکتے ہیں لیکن آخرت میں ذلت سے دوچار ہوں گے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اور جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. تو اسی کانٹیکسٹ میں کیا بات ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے. بار بار آپ پڑھتے ہیں نا، یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے، یضل من یشاء، جس کو چاہتا بھٹکا دیتا ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت اور گمراہی ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، جب کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ سینے کا کھلنا کیا ہے؟ شرح صدر کیا ہے؟ شرح کا معنی ہوتا ہے کھلنا، اس کا اپوزٹ ہے ضیق، ضیق تنگ ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تفسیر فرمائی، آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے، جس سے سینہ کھل جاتا ہے، تو عرض کیا گیا اس کی علامت کیا ہے جس سے شرح صدر معلوم ہو؟ فرمایا الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کسی کا سینہ کھلتا ہے تو اس میں تین علامتیں آتی ہیں. کون کون سی؟ نمبر ایک، الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ کے گھر کی طرف رجوع. کون سا ہے ہمیشہ کا گھر؟ نہیں 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 نہیں، آپ کے گھر جہاں آپ رہتے ہیں روز. میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں. اس لیے کہ ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ان گھروں میں رہنا ہے. ذرا کمپیئر کریں، کتنی دفعہ سوچتے ہیں دن میں آخرت کے لیے، دار الخلود کے لیے؟ ذرا ایک لکیر لگائیں نا بیچ میں صفحے کے، ایک طرف لکھیں دار الخلود ہمیشہ کا گھر، اور دوسری طرف اپنے گھر کا نام لکھ لیں، جو بھی رکھا ہوا آپ نے. گھروں کے نام نہیں ہوتے؟ آشیانہ اور ویلا اور کوئی بھی سات نام. کون سا ہاؤس؟ جی، اپنے فیملی نیم کے ساتھ پھر ہاؤس لکھتے ہیں، کوئی بھی نام. مثلا ہمارے گھر کا نام تھا دار الرحمت، تو آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کے نام رکھے ہوئے ہوں گے. تو اب آپ لکیر کھینچ کے ایک طرف دار الخلود لکھیے اور دوسری طرف، مثلا جسے میں نے بتایا ہمارے گھر کا نام تھا دار الرحمت، وہ لکھ لیجئے، اپنے گھر کا نام لکھ لیجئے. چلے نام نہیں رکھا ہوا تو نمبر تو ہے نا، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی نمبر ہوتا ہے. یہ نام یا نمبر صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس کو اسی سے یاد کرتے ہیں کہ فلاں گھر، اس کا نمبر بولتے ہیں یا نام بولتے ہیں. اب نیچے سوال لکھیے، دونوں میں لکھیے کہ دن میں کتنی دفعہ اصلی گھر کی یاد آتی، کتنی دفعہ کس گھر کے بارے میں سوچتی ہوں، دار الخلود کے بارے میں کتنی دفعہ، اور مثلا دار الرحمت کے بارے میں کتنی دفعہ، کس کی صفائی کے بارے میں فکر مند ہوں، کس کی ڈیکوریشن کے لیے پریشان ہوں، کس کا فرنیچر بدلنا چاہتی ہوں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر نہ ہو ہمارا، ہم میں سے کئی لوگوں کا اپنا گھر ہوگا ہی نہیں. اب اگر اپنا گھر نہیں، تو جس انسان کا اپنا گھر نہ ہو وہ اتنا غمگین اور دکھی اور پریشان اور زندگی میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے کہ ہم جیسا بد نصیب تو ہے ہی کوئی نہیں جن کا ابھی تک اپنا کوئی گھر نہیں. اٹھتے بیٹھتے ایک دکھ ہے جو کھائے جا رہا ہے کہ کوئی گھر نہیں. خواتین بعض اوقات رو بھی پڑتی ہیں اس بات پہ، کیا زندگی ہے کرائے کے گھروں میں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے اپنے گھر ہیں. کاش اپنا گھر ہو، تین مرلے پہ ہی کیوں نہ ہو، جھگی ہی کیوں نہ اپنی ہو، کہتے ہیں نا تین مرلے کے گھر کے لیے تو آنسو بہاتے ہیں، کبھی دار الخلود کی شوق میں بھی آنسو بہے، کیا اس گھر کے لیے بھی کبھی فکر کی کہ وہاں تین مرلے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ ہمیشہ کہاں رہنا ہے، اس کے لیے کتنی تیاری ہے، کتنی محنت ہے، کتنی قربانی ہے، کیا قیمت دی ہے اس کی؟ دنیا کا گھر بنانے کے لیے سب سے زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے اس کی، آپ ساری زندگی میں اتنا کھا نہیں سکتے، اتنا پہن نہیں سکتے، ہو سکتا ہے آپ کی ایجوکیشن پہ بھی اتنا خرچ نہ آئے، جتنا خرچ کس پہ آتا ہے؟ گھر بنانے پہ. سب سے مہنگا ترین سودا گھر کا سودا ہوتا ہے، اور جتنے بہترین علاقے میں آپ گھر بنائیں اتنا ہی زیادہ مہنگا سودا. کوئی شخص اس قرائے ارض، اس زمین پر گھر نہیں بنا سکتا جنت کا، جتنا مرضی خوبصورت بنا لے جنت یہاں نہیں بن سکتی، جنت کہیں اور بنے گی. لیکن ہمارا سارا مال، ہماری ساری فکر، ہماری ساری بھاگ دوڑ کس گھر کے لیے؟ دنیا کے، اس زمین کے اوپر. اس کی ہر قیمت دینے کو تیار ہیں کہ زیادہ آرام دہ ہو جائے، زیادہ خوبصورت ہو جائے. اور آخرت کی جنت کے لیے کتنی قیمت دی ہم نے، کیا جمع کیا، کتنی کرنسی ہے ساتھ ہم سب کے کہ وہاں جا کر اچھی جگہ خرید سکیں؟ وہ تو اللہ غفور الرحیم ہے، مفت میں ہی دے دے گا. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جنت میں صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا، ایک گز بھر کہہ سکتے ہیں، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب سے زیادہ بہترین ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے. صرف ایک گز جگہ خریدنے کے لیے پوری دنیا بھی دے ڈالو تو وہ نہیں آتی. ہاں اگر نیک عمل ہوں گے تو مستحق ہو جاؤ گے. ہمارا رویہ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اس کی پرائرٹی کون سا گھر ہو جاتی ہے؟ دار الخلود. وہ اس کی نسبت اس کے لیے سوچنے لگتا ہے، اس کو زیادہ بنانے کی بجائے اس کو بنانے لگتا ہے. دوسری صفت آپ نے کیا بتائی؟ والتجافی عن دار الغرور، اور دھوکے کا گھر. اس کو اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کے گھروں کے نام نہیں ہے تو دار الخلود کے اپوزٹ لکھ لیں دار الغرور. دنیا کے گھر کے لیے حدیث میں کیا ہے؟ دار الغرور. غرور، غرور عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں. یہ جو شخص مغرور ہوتا ہے نا وہ بھی دھوکے میں ہوتا ہے. مغرور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بڑی چیز ہوتی ہے نہیں ہے، اس کا دھوکا ہوتا ہے. تکبر کرنے والے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. تجافی عن دار الغرور، دنیا کے گھروں سے دل اٹھ جاتا ہے. جیسے نا کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، دل ہی نہیں لگتا دنیا، اس لیے کہ دل لگانے کی جگہ ہی نہیں، بس ضرورت کی جگہ ہے، ضرورت پوری کر رہے ہیں. اور تیسری صفت کیا ہے؟ والاستعداد للموت قبل نزوله، اور موت کے لیے تیاری کر کے رکھنا اس کے آنے سے پہلے پہلے. اور ہم کس دن کرتے؟ جس دن کوئی مر جاتا پھر یاد آتا اچھا کیا کیا کرتے ہیں اس کے لیے. یہ تین علامتیں کس کی ہیں؟ اس شخص کی جس کا سینہ، جس کا دل اسلام کے لیے کھل گیا ہو، اسلام کے لیے شرح صدر ہو گیا کہ ہاں اسلام میری ضرورت ہے، انسان اسلام کو اپنے دل میں جگہ دینے لگے، کہ ویلکم، ہاں ضرورت ہے مجھے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ انسان اسلام کی بات سن کے دل گھٹنے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے. اسی لیے آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُدِلَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکانا چاہتا ہے، یَجْعَلْ صَدْرَهُ، کر دیتا ہے سینہ اس کا ضَيِّقًا، تنگ، حَرَجًا، بھنچا ہوا. ضَيِّق تنگ، جگہ کی تنگی کے لیے ضَيِّق آتا ہے، جگہ تنگ ہو جائے. اور حرج دل کی گھٹن کے لیے، کہ اسلام کی لگائی ہوئی پابندیوں پہ دل گھٹنے لگتا ہے کہ ہائے قرآن پڑھیں گے تو پھر یہ اور یہ کرنا پڑے گا، بڑا مشکل ہے، بھئی میں نہیں پڑھتی، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا. وہ بھاگتا انسان اس سے کہ میرے کانوں میں نہ پڑے کوئی لفظ. اللہ کی کتاب پڑھنے میں ایسی مجلسوں میں دل ہی نہیں لگتا، دل اچاٹ ہو جاتا ہے. دل کھلنے کی بجائے، سکون آنے کی بجائے، گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگتا ہے کہ نہیں بھئی یہ بڑی مصیبت ہے. ایسا دل گھٹتا ہے کہ انما یسعد فی السما، گویا کہ وہ آسمان کی طرف اوپر جا رہا ہے. آسمان کی طرف جب انسان جاتا ہے تو کیا کم ہو جاتا ہے رستے میں؟ آکسیجن. اور جہاں آکسیجن کم ہو جائے وہاں کیا ہوتا ہے؟ سانس نہیں آتا، دم گھٹنے لگتا ہے، جس کا تجربہ آپ روز کرتے ہوں گے. انما یسعد فی السما، آپ دیکھیں کہ میں جس وقت اندر آتی ہوں نا، آپ لوگ تو بیٹھے آدھے تھے، جب میں اندر آتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے میرا دم گھٹنے لگا ہے. پھر یہاں آ کے بیٹھتی ہوں، کچھ دیر گزرتی تو پھر تھوڑا سانس رواں ہوتا ہے، کیونکہ آکسیجن کی کمی ہوتی. تو اسی طرح جتنا جتنا اوپر جاتا جاتا ہے انسان، آکسیجن کی کمی ہوتی جاتی. تو فرمایا کہ جس کے لیے اللہ ہدایت کا راستہ نہیں کھولتا، اس کا دل کیسے ہو جاتا ہے؟ گھٹا ہوا، بھنچا ہوا، اور مصیبت سمجھتا ہے اپنے لیے کہ گویا آسمان پہ چڑھ رہا ہو، جیسے کسی پہاڑ پہ چڑھ کے یا سیڑھیاں چڑھ کے ہی آپ کو معلوم ہوتا ہوگا. جو لوگ سیڑھیاں چڑھ کے آنا شروع ہوئے ان کو پتا ہوگا کہ جب ساتویں فلور پہ چڑھتے ہیں تو سانس کا کیا عالم ہوتا ہے. سانس لگتا ہے بند ہونے لگا ہے، گھٹنے لگتا ہے دل. فرمایا اتنا ہی مشکل ہے ان کا اسلام کی طرف آنا. کتنی ریلیونٹ بات ہے یہ ہم سب کے لیے. اللہ نے دین کی تعلیم کا اگر انتظام بھی کیا تو ساتویں منزل پہ. چلے زمین پہ جگہ نہیں ملی، آسمان میں تو مل گئی، نیچے نہیں ملی اوپر تو مل گئی. لیکن اس اوپر نے بہت سے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا. آزمائش ہو گئی نا، جب تک نیچے تھی قریب تھی آتے رہے، جب دور ہوئی اوپر ہوئی دل چھوڑ دیا، بس اس سے زیادہ نہیں جا سکتے، مشکل ہو گیا. اگر دنیا کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، دنیا میں اوپر نہیں جا سکتے، دم گھٹنا برداشت نہیں کر سکتے، تو آخرت میں پھر کیا ملے گا؟ پھر اللہ ہی نہیں چاہتا کہ راہ ملے. اللہ کیوں نہیں چاہتا؟ کہ بندہ خود نہیں چاہتا.